الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورت انسان اور سورت دہر دونوں کہا جاتا ہے اس کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے کہ ہر جمعے کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت دہر پڑھا کرتے تھے. یہ سورت دہر کی پہلی آیت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا: هل اتى على الانسان حين من الدهر. یقیناً انسان پر ایک بہت طویل ایسا زمانہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ اس دور اور اس زمانے میں کوئی قابل ذکر، قابل وجود، کوئی معروف شے نہیں تھی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں ہمارے اور آپ کے وجود اور عدم وجود کا جو احسان فرمایا ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، ہمیں نفی سے اس بات میں جو لائے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمایا. اس آیت میں بحیثیت مومن کے اور مسلمان پڑھنے والے امتی کے، ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس زمانے کے یاد دلانے کا اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. علماء کرام نے جو انسانی زندگی کی اور انسانی حیات کی تفصیل فرمائی ہے، تو اس میں مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے، مختلف پیریڈز اور مختلف اوقات کا ذکر کیا ہے، جن سے انسان گزر کر آگے بڑھتا ہے، اگلی منزل اور اسٹیج کی طرف جاتا ہے. سب سے قبل اور جس وقت میں کوئی وجود ہی ہمارا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر اس سورت دہر کی پہلی آیت میں کیا ہے. کیونکہ ہمارا وجود وہ اس وقت وجود میں آیا جب ہمارے والدین وجود میں آئے، اور ہمارے والدین جب آپس میں ملاپ ہوئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک اور انسان کی خلقت اور پیدائش ہوئی ہے. تو اس زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب نہ ہم تھے، نہ ہمارے والدین تھے، نہ ہمارے دادا اور نانا تھے، نہ ہمارے دادی اور نانی تھے، تو اس وقت ہم کس کھاتے میں تھے اور کس زمرے میں موجود تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ فرما کے کہہ دیا کہ یہ انسان جو بسا اوقات نافرمانی کرتا ہے، بسا اوقات بہت زیادہ تکبر میں آ جاتا ہے، اور بہت سے ایسے انسان جو اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کو اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں اور جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی اس کو دین نہیں سمجھتے یا اس کو ماننے کا انکار کر دیتے ہیں، ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر اپنی پیدائش تک کوئی قابل ذکر اور کوئی موجود شے ہی نہیں تھا. یہ حقیقت میں انسان کی حقیقت ہے اور انسان کی حالت ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسرا احسان فرمایا سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں درجہ بدرجہ اور سٹیج بائی سٹیج ہر ہر لمحے کا ذکر فرما دیا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, کہ انسان کی حیثیت وہ منی کے ایک قطرے کی تھی, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ جمع ہوا خون بنا, اور جمے ہوئے خون کے بعد پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنا, اور گوشت کے ٹکڑے میں پھر اللہ کے حکم سے ہڈیاں پیدا ہوئیں اور اس کے اوپر گوشت کی تہ چڑھائی گئی. ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر ہم نے اس کو ایک اور زندگی عطا فرما دی. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسانات فرمائے ہیں جس کے ہم مقر ہیں, جو ہمیں معلوم ہیں, جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبور سے اٹھائیں گے اور آخرت میں تمام انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور کیا ہی خوب بنانے والے ہیں. انسان کی زندگی کے ادوار جس میں ہم وقت ہم کسی نہ کسی سٹیج سے اور کسی نہ کسی وقت سے گزر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی لازم بات ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ ہو ہی نہیں سکتے. ان باتوں کے اور ان ادوار کے بغیر ہم اور آپ وجود میں ہی نہیں ہو سکتے تھے. اس سے ہم اتنے شدید غافل ہو جاتے ہیں کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعد میں جب وقت آئے گا تو عبادت کر لیں گے, اور جب بڑھاپا آئے گا تو مسجد میں وقت گزار لیں گے, اور جب 40 سال سے عمر بڑھے گی تو پھر اس کے بعد ذکر و اذکار اور نوافل کی طرف بڑھیں گے. یہ انسان کی غفلت ہے اور یہ انسان کی بھول اور چوک ہے. ہماری پیدائش اور ہماری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بلوغ کے وقت سے لازم فرما دی ہیں, اور اس سے قبل بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہ آپ کو سکھائی گئی نہ مجھے سکھائی گئی, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمارے علم میں, ہماری عقل میں ڈال دی ہیں. بچہ خوراک مانگتا ہے, بچہ دودھ مانگتا ہے, بچے کو کڑوی اور بدمزہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, گرمی لگنے سے وہ روتا ہے, سردی لگنے سے وہ روتا ہے, تکلیف کے وقت وہ روتا ہے. یہ ساری اس کو کارگری کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے سکھائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما, کہ تم میں سے ہر انسان اس کی پیدائش کا جو پہلا مرحلہ ہے, اور پانی سے جب وہ تخلیق اور گوشت کے اور جمے ہوئے خون کی صورت میں آتا ہے 40 دن میں ہوتا ہے. ثم يكون علقة مثل ذلك, پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك, اور پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ہیں. ذرا سا وقت سے پہلے, جسے عام طور پر ڈاکٹرز کی اصطلاح میں پری میچیور کہتے ہیں, وقت سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حفاظت اور اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی عام اسپتال کی بس کی بات بھی نہیں ہے, بڑے اسپتال جانا پڑتا ہے, اور وہاں پر جا کے پھر جس تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں اور جس طرح پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے, آپ میں سے ہر شخص واقف ہے. اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ نہ کسی چیز کی ضرورت, نہ کوئی ڈیمانڈ, نہ پانی کی طرح پیسہ بہانا, نہ بڑے بڑے اسپتال. ایک خاتون نازک, صنف نازک کے اندر ایک ایسا نظام پیدا فرما دیا ہے کہ اس کے اندر خود بخود پانی سے خون بنا, خون سے گوشت بنا, اس سے ہڈیاں بنی, اور ایک حسین اور جمیل انسان اپنے وقت پہ آ جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر، اور ہم صرف اگر اسی کا شکر بجا لانے میں ساری زندگی گزار دیں تو ناکافی. تو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یرسل اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ پھر آ کے اس جنین میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونک دیتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس کو چار باتوں کا کہا جاتا ہے، چار چیزوں کے احکام دیے جاتے ہیں، بِكَتْبِ أَجَلِهِ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وَرِزْقِهِ اور اس کا رزق کیا ہوگا، وَعَمَلِهِ اور اس کا عمل کیا ہوگا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ اور یہ خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا، پیدائش سے کئی مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش سے قبل ہمیں شقیوں میں لکھا نعوذ باللہ، یا سعید میں لکھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اسی میں شامل کرے. قرآن کریم نے اعلان فرما دیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر انسان کے گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال ڈال دیا ہے، اور آخرت میں وہ نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھول کے رکھا جائے گا، اور حکم دیا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھیے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ فیصلہ کرنا کہ میں شقی ہوں یا میں سعید ہوں، اپنے محاسبہ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود تم کافی ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے زمانے میں جب ہم کسی حکومتی ادارے میں یا کسی اہم جگہ پہ اپنا بیان جمع کراتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں، تو کتنے بڑے بڑے وکیلوں سے مشورے کیے جاتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں سے اور عاقلوں سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ غلطی سے لکھ دی جائے جو کل کو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے اور جو کل کو ہمارے گلے پڑ سکے. حالانکہ کیا ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 70-80 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے سب جانتے ہیں. اور آخر کار جو ادارے ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا عام طور پہ عوام ان سے دبی رہتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اختیارات نہیں رکھتے، وہ آپ کا رزق بند نہیں کر سکتے، وہ آپ سے آپ کی زندگی نہیں چھین سکتے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سامنے موجود ہے اور پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو بڑا سوچ سمجھ کے بیان دیا جاتا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن ہمارے اور آپ کی سٹیٹمنٹ، ہمارے اور آپ کا بیان، ہمارے اور آپ کی کتاب وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور کہا جائے گا خود پڑھیے اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کتاب کے اندر گناہ ہو، اس کتاب کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اس کتاب کے اندر دین کے خلاف باتیں ہوں، اس کتاب کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ لائی ہوئی ہدایت کے خلاف ہوں، تو پھر کیا حال ہوگا، اور اس دن پھر کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے؟ اور لیکن اگر اس کتاب میں عبادات ہوں، اس کتاب میں اللہ کا ذکر ہو، اس کتاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل ہو، اس کتاب میں درود شریف ہو، اس کتاب میں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی اتباع ہو، تو پھر وہ آدمی شقی کیسے ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ فرماتے ہیں وہ حق سچا وعدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کے شبے کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رتی بر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت مل کر رہے گی. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری خلقت، ہماری پیدائش، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے. جیسے آج کل کے خاص فرقہ نکل آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہم کسی قدرت کو مانتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کیسے پیدا ہوئے تو کہتے ہیں اتفاقی طور پر پیدا ہو، اتفاقی طور پہ آج تک ایک سوئی نہیں بنی، اتفاقی طور پہ آج تک ایک معمولی سا مچھر اور مکھی پیدا نہیں ہوئی اور اتنا بڑا آدمی وہ خود بخود پیدا ہو گیا. یہ عقل پہ پردے ہیں. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ویسے بظاہر ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا دور اس کی ماں کے رحم میں جو دور شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اس پر لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے علماء کرام نے فرمایا کہ جو حمل 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر اس کو ختم کرنا، ابارشن کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قتل کے زمرے میں آ جاتا ہے. کیونکہ 4 مہینے کا جو جنین ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آ گیا کہ فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کر کے جاتا ہے. البتہ اگر اس سے پہلے ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس سے ماں کو خطرہ ہو یا پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، جان کو خطرہ ہو، تو اس کو ختم کرنے کا پھر علماء نے اجازت دی ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے، تو اس کے ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لباس بھی اس کے پاس اپنا نہیں ہوتا، نہ اس کو کلام کرنا آتا ہے، نہ اس کو فائدے کی اشیاء اور بری اشیاء کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس کو مال سے محبت ہوتی ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں اور عزیز اور قریب ہیں اور کون سے دور ہیں. بالکل صرف اور صرف ایک شے اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں روح ڈالی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ابتدائی طور پہ اس کو تعلیم اور سکھا دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے خوراک حاصل کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، وہ رونا ہوتا ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان موت کے وقت پیدائش کے وقت جیسا ہوتا تو یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہوتا کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کے سامنے روتا. یا اللہ مال نہیں ہے تو اللہ کے سامنے روئے، رزق کی کمی ہے تو اللہ کے سامنے روئے، گرمی لگ رہی ہے تو اللہ کے سامنے روئے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اللہ کے سامنے رو کے دعا کرے کہ یا اللہ صحت اور شفا دے دے. اگر صرف اس طریقے کو ہی اپنا لیا جائے تو بندہ ایک موحد بندے کے طور پہ دنیا سے جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر جو دنیا سے جائے یقیناً وہ مومن ہے اور اللہ کے وعدے اس کے ساتھ پورے کیے جائیں. میرے بھائیوں، آج کے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی حالت ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جا کے وہ نوجوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. عربی کے اندر محاورہ ہے الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے، پاگل پن کا ایک حصہ ہے. انسان مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب پہ حاوی سمجھنے لگتا ہے، انسان سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. وہ والدین جنہوں نے دھوپے اور رات میں جاگ کے مشکلات گزار کے اس کو بڑا کیا ہے، ان کے اوپر حملہور ہونے لگتا ہے. یہ ساری جوانی کا زور ہے، اور یہی وجہ ہے گزشتہ جمعے کے بیان میں اس بات پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ حشر میں اور قبر میں جو سوالات ہوں گے اس میں جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. میرے محترم، وہ بھائی جو آج شباب میں ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے. اس شباب کو، اس جوانی کو، اس پاور کو، اس طاقت کو ہم نے اللہ کے حکم کے ماننے میں گزارنا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں گزارنا. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ دوبارہ انسان اس طرف جانے لگتا ہے جہاں سے پیدا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، لیکن میری امت کی عمر ما بین من 60 الى 90، 60 سے 70 سال کے درمیان جو ایوریج ایک امتی کی عمر ہوگی وہ بس اتنی عمر ہوگی، حالانکہ گزشتہ امتیوں کی ہزار ہزار سال عمر اس سے بھی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا طویل عرصہ تبلیغ کی، چند افراد ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لائے. تو یہ 60-70 سال جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مختصر عمر ہے، آپ کی اپنی عمر بھی کتنی مختصر عمر ہے. اس عمر کے اندر ہمارے پاس نافرمانیوں کا وقت نہیں ہے، اس عمر میں ہمارے پاس بدماشیوں کا اور اللہ کو ناراض کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ بہت تیزی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، اور بہت تیزی سے ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں جس طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں بارہا فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. 40 سال کے بعد انسان کے اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، انسان کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے، انسان کے حسوس، انسان کے حواس ظاہرہ وہ کام کرنا کم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو دوسرے لوگ سہارا دے کے اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو ہوتی ہے، اور پھر آخر کار انسان وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. قبر کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ زندگی کے مطابق ہوگا. زندگی میں ایمان رکھا، توحید رکھی، رسالت پر ایمان رکھا، اعمال صالحہ کیے، تو پھر مبارک ہو یہ قبر روضہ تم من ریاض الجنہ ہے. زندگی میں اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آیا اور زندگی میں اس نے ایسے اعمال نہیں اپنائے جو اللہ کے قریب کرنے والے تھے، زندگی میں ایک بار بھی اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کیا، تو پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس بندے کی قبر وہ جہنم کا ایک گھڑا ہو سکتا ہے. باقاعدہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جس سے ملک سوال کرے گا، فرشتے پوچھیں گے دین کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ جواب میں فریاد کرے گا، شور مچائے گا، روئے گا، ہاں ہاں لا ادری، ارے ہائے ہائے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. فرشتے کہیں گے نہ تو خود جانتا تھا اور نہ تو نے کسی ولا تلئی تھا، نہ کسی دین کے جاننے والے کی تو نے اتباع کی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ میں سے ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مکمل دین کو پڑھے، تحقیق کرے اور احادیث کو جانے، اس سے استنباط کیے جانے والے فقہا کے مسائل کو جانے، اتنا وقت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کام اور ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام، مفتیان کرام اور علماء حق کے ذمے لگایا ہے. لیکن ایک امتی کے طور پہ لازم ہے کہ جو شخص دین کو جانتا ہو، جو شخص دین میں اللہ نے اس کو رہنما بنایا ہو، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور اس سے دینی رہنمائی لی جائے. آپ خود کتابیں اٹھا لیں اور پڑھ لیں اور دعویٰ کر لیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، دیکھتا ہوں میں دنیا کی کون سا ادارہ ہے جو آپ کو ڈاکٹر مانے. کتابیں اردو بازار میں مل رہی ہیں انجینئرنگ کی، سب خرید لیجئے، پڑھ لیں اور کہہ دیں کہ ہم انجینئر ہو گئے، کون مانے گا کہ انجینئر ہو. اس سلسلے کے لوگ اور اس فیلڈ کے افراد، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے اور ان کے اندر موجود صلاحیات کو اپنے اندر منتقل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے پھر سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جی ہاں اس نے جو پڑھا ہے وہ درست پڑھا ہے. تو دنیا کی چند روزہ اصول اور چند روزہ ڈگریاں، اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ ایکسپیرینس اور ہاؤس جاب کے بغیر وقت نہیں ملتا اور ڈگری نہیں ملتی. یہ دین ایک یتیم چیز ایسی مل گئی ہے جس کا جی چاہے میں نے بخاری کا ترجمہ پڑھ لیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں مولوی صاحب کی، میں سب جانتا ہوں. میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں مولوی صاحب کی، اب میں خود مفسر بن گیا ہوں. اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن آسمان سے اتار دیا جاتا، کعبے کے اوپر نازل ہو جاتا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث اور رسالت کی کیا ضرورت تھی پھر؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی باسط و رسالت فرمائی، آپ نے قرآن کی تشریح کی، آپ نے قرآن کا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اس کتاب کے اوپر عمل کر کے چلا جا سکتا ہے۔ قبر کا وقت انتہائی گمبھیر وقت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کی آوازیں جو مجھے آتی ہیں وہ امتیوں کو بھی آیا کریں، لیکن وہ اتنا خطرناک ہے اور ایسا ہیبت ناک ہے کہ اگر قبر کا عذاب کسی ایک آدمی پر منکشف ہو جائے، نظر آ جائے، تو وہ اپنے خاندان والوں کو دفنانا چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور ہمارے اسلاف کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے پھر ایسا وقت آنے والا ہے، وہی شروع میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ اقرا کتابہ کا، اپنی کتاب خود پڑھو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال نامے میں جو فلانا گناہ لکھا ہے یہ غلط تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں۔ یہ کہیں لکھنے والوں نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں۔ اتعلم ذنب ھذا، اس طرح کے الفاظ ہیں، کیا فلانا گناہ تم نے کیا تھا تم جانتے ہو؟ عرفت ذنب ھذا، فلانا گناہ جو تم نے کیا ہے جانتے ہو؟ کہے گا نعم، اے وربی، جی بالکل میرے رب میں جانتا ہوں۔ یعنی اقرار کرتا جائے گا، اور پھر وزعم فی نفسہ انہ قد ہلاکا، اور اپنے گمان میں وہ بندہ بولے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے انی سترتھا فی الدنیا، دنیا کے اندر تم یہ سارے گناہ کرتے تھے لیکن میں نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، وانا انا اغفرها لك اليوم، اور آج میں یہ سارے گناہ تیرے معاف کرتا ہوں، سارے کے سارے گناہ معاف ہوئے، جاؤ جنت میں جاؤ مزے کر۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات غفور و رحیم ہے، صرف ڈرانا دھمکانا مقصد نہیں ہے، بلکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں عمل کی کوشش کرنی ہے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرنا ہے، امید اللہ تبارک و تعالی سے رحمت اور فضل کی رکھنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف بھی فرمائے اور ہماری نجات بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل ما وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي۔ اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، ربنا واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على محمد۔